اللہ اس کیمپ میں ہے یا اس کیمپ میں نہیں ہے. نعوذ باللہ. اگر ہوئے وہاں پر تو صدیوں کی محنت کا نتیجہ نصیب ہو گیا, یہی ہونا تھا اور ہو گیا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسے ایک خاص موقع کے اوپر ہم ادھر نہ پہنچ سکے تو بہت بڑا ایک پرسن مارک ہمارے سامنے ہوگا. تو تمہیں صدیوں کی اور نسلوں کی محنت کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہم میرے سے آدمی کے لیے بہت سخت ہے. محنت کرد آدمی آپ اور ہم نے کافی لوگ ہیں جو سادات کی نسل سے ہیں. کم سے کم اس ناطے میرے لیے سخت ہے کہ میں 30 نسلیں ایک پیغام کو لے کر چلوں, اور 30 نسلوں کے بعد مثلا جب اس پیغام کو پورا کرنے کا ٹائم آئے اور میں پورا نہ کر سکوں, نعوذ باللہ تعالی, میرے لیے بہت سخت ہے. یعنی مجھے 4 منٹ کے لیے کم از کم اگر اس کو سوچنے کو مل جائے تو مجھے بہت دہشتناک لگے گا کہ میں نے 30 نسلوں کی امانت کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ امانت میرے قدموں کے اوپر ہے اور مجھے پتا ہے یہ آسانی سے نہیں آئے گی. میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ہمارے اجداد میں ہماری پوری نسلوں کے اندر پیچھے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کی نسلوں میں لوگ شہید نہ ہوئے ہوں. تقریباً سب کی نسلوں میں شوہر. اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ ہونا ہے کہ چینج آنے والی تو کم سے کم نظر آ رہی ہے کہ ہاں کچھ ہونے والا ہے. اور ہمارے سامنے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جن لوگوں نے گزشتہ سوالوں میں اپنے اماموں کا ساتھ دیا تھا وہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ اچھا یہ سوال کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ یہ کہ میں وہ جیسا ہوں یا نہیں ہوں. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا. میرا کے سامنے کوشچن ہے, جنگ بدر کے اندر چند لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا, باقی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. ان لوگوں میں جنہوں نے ساتھ دیا تھا کوئی کوالٹی تھی تو ساتھ دیا تھا یا بغیر کوالٹی کے ساتھ دیا تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا ضرور کرے نعوذ باللہ تعالی. دو آدمی کھڑے ہیں, ایک سے کہہ رہے تم ساتھ دے دو اور دوسرے سے کہہ تم ساتھ نہ دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تعالی کسی جگہ پہ کسی کو کوالٹی دے بغیر کسی ریزن کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا عادل ہے, عادل سے بڑھتا ہے, لیکن کم سے کم عدل تو کرتا ہے. تو بغیر پرائرٹی کی تو کسی کو ساتھ نہیں دے گا کہ بھائی تم کو پرائرٹی میں نہیں ہے جبکہ تمہارے اندر کوئی ریزن نہیں ہے, اور اس کو ہم نے محروم کر دیا جبکہ تمہارے جیسا تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بس کچھ لوگوں نے جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, ان کے اندر کچھ ہوگا تو ساتھ دیا انہوں نے, اور اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کی عمر میں سوار ہوئے, کچھ لوگ سوار نہیں ہوئے, بہت سارے لوگ سوار نہیں ہوئے. جو سوار ہوئے ان میں کیا خاصیت تھی؟ جو سوار نہیں ہوئے ان میں کیا کمی تھی؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی ہمارا تعلق کشتی منہ سے کیا ہے؟ ہماری کشتی منہ بن رہی ہے, کون کہہ رہا ہے تعلق نہیں ہے؟ ہماری کشتی ابھی آ رہی ہے, وہ کشتی بن رہی ہے. قرآن مختار فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تعمیر کر رہے تھے تو وہ لوگ جو کفر کرتے تھے وہ مسخرہ کرتے ہوئے گزرتے تھے, کیا نوح اتنی بڑی کشتی کیوں بن رہے ہو؟ حضرت نوح فرماتے تھے اللہ کے حکم سے مسئلہ کرتے تھے, یہاں تو پانی ہے ہی نہیں جس کے لیے کشتی بنا رہے ہو, ہماری کشتی بھی بن رہی ہے اور کوئی مسئلہ کر رہا ہے. آپ کی مرضی, آپ دونوں کے ساتھ جائیں یا کسی اور کے ساتھ جائیں, ہمیشہ یہی ہوا ہے. کاش ہم لوگوں کے پاس کبھی موقع ہو کہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکیں, انبیاء کے زمانے میں ہوا کیا ہے. لیکن میں صرف ایک حصے کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں چند دنوں کے اندر. وہ لوگ کہ جو اللہ کی حجت کا ساتھ دیتے ہیں, اور حجت کا جو ٹائٹل ہو کر ہے یہ دو ٹائٹلز کو اپنے اندر لے کر آتا ہے. حجت کا مطلب نبی بھی ہوتا ہے اور حجت کا مطلب امام بھی ہوتا ہے. حجت کا ورڈ ویسے تو جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل. اب آپ کے امام کو حجت خدا کیوں کہتے ہیں؟ حجت خدا اس لیے کہتے ہیں کہ حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل. حجت خدا یعنی یہ خدا کی دلیل ہے جو تمہارے اوپر قائم ہو سکے. قیامت کے دن میں کہوں گا خدا کے ناؤز اللہ, اگر میں نے خدا سے کہا خدا ہے مجھے رہنمائی نہیں ملی, تو وقت کے امام حجت خدا ہوں گے. خدا ان کے وجود کے ذریعے سے دلیل قائم کرے گا کہ دیکھو تم کو ان کے وجود کے ذریعے سے رہنمائی مل گئی تھی, یہ حجت خدا ہے. نبی حجت خدا ہے اور امام حجت خدا. تو میرا کوشچن یہاں تک یہ ہے, اور میں इस बात को एहसास करते हुए कि हम लोग मामूली मजालिस के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। ये बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी का एक कल्चर बना हुआ है, हमारी मजालिस में बहुत ज्यादा एकेडमिक डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। इसके खातिर बावजूद गहराई में जाए कि वो मुश्किल बन जाए, लेकिन न ऐसा भी हो कि हम कोई मीनिंग भी कब्जे न कर सकें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान रहते हुए एक क्वेश्चन हमारे सामने होगा जिसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन यह है कि जिन लोगों ने हुज्जत खुदा का साथ दिया था, चाहे वो हजरत नून हुज्जत खुदा हो, चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा हो, चाहे वो अपने माता पिता हों, चाहे सईद शहदा अलैहिस्सलाम, दुरूद हो मोहम्मद अल्लाह और मैं देखिए इन तमाम हुज्जतों के साथ देने वाले हजारों लोग थे। इन हजारों लोगों के अंदर अहम तरीन खासियतें क्या क्या थी, अहम तरीन सिफतें क्या क्या थी? अच्छा, अगर आपने उसका अंदाजा लगा लेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे? मैं ये हासिल करूंगा कि मैं इस चेन को देखकर आगे बढ़ूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं भी उसी चेन का हिस्सा हूं जिन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत नूह का, बाकी अंबिया का, बाकी अलैहिस्सलाम का, मैं भी उस चेन का एक हिस्सा हूं। कानून खुदा मुझ पर टूटेगा नहीं, मुझ पर जारी होगा। कानून खुदा यहां टूटेगा नहीं, यहां एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब आप तस्वीर कीजिए, हम लोगों के जहन में बैक ऑफ द माइंड ये बना हुआ है हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। यानी जिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का साथ दिया वो कानून के तहत था, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया तमाम अंबिया का साथ दिया, तमाम आइम्मा का साथ दिया, उन सब लोगों ने कवानीन के तहत साथ दिया था। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर में अगर वो सिफात ना होती तो लश्कर हुसैन में दावत ना दिए जाते थे। ये कानून है, कानून खुदा है। यहां तक कि इनके अंदर कुछ खासियतें थी, कुछ सिफतें थी, जिसकी वजह से इन लोगों को हुज्जत खुदा की मदद की तौफीक नसीब हुई है। अगर आप इसको मान रहे हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा वो सिफतें मेरे और आपके अंदर हैं? अगर ना हुई और आप कहें नहीं मेरे अंदर नहीं है लेकिन मैं फिर भी मां का साथ दे दूंगा, तो आप क्या दावा करें कि मेरे ऊपर अल्लाह का कानून जो हजारों साल से चल रहा था वो लागू नहीं होगा? आपके लिए एक्सेप्शन क्यों नहीं देगा? आया खुदा के निजाम में एक्सेप्शन है या खुदा का निजाम रूटीन के ऊपर है? ये निजाम बाकी रहता है हमेशा। ठीक है, जो दौर तब्दील हुआ है वो जहूर का दौर है, ये गलत का दौर है, लेकिन क्या कानून खुदा ढूंढने वाले नाउजुल्ला कि मेरे अंदर नाउजुल्ला वो सिफतें ना हो फिर भी मैं इमामत का साथ दे दूंगा? गुज़िश्ता में ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ क्यों हो जाएगा ऐसा? अच्छा, अगर आप कहेंगे नहीं मैं एक्सेप्शनली ऐसा हूं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा, तो फिर 1100 साल इंतजार क्यों हुआ था? अगर यही होना था कि कुछ लोगों ने इमामत का साथ देना था कानून तोड़कर, उनके अंदर खासियतें ना हो ना उसमें लाता था, फिर भी वो इमामत का साथ दे दे, तो यही काम खुदा ने 1100 साल पहले क्यों नहीं कर लिया था? 1100 साल इंतजार क्यों कर रहा था? भाई अगर कानून यही था कि लोगों की खासियतें नहीं होंगी वो फिर भी उसके खुदा का साथ दे देंगे, तो 1100 साल पहले भी यही होना चाहिए था। असल फिर वाक्य बदला क्यों हुआ? लोगों ने साथ नहीं दिया था ना, चंद लोगों ने साथ दिया था तो गिने चुने लोग थे, तो बाकी जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था उन्होंने क्यों साथ नहीं दिया था? उनमें खासियतें नहीं थी, जिनमें खासियतें नहीं थी, जिनमें वो सिफात नहीं थी, सलाहियतें नहीं थी, उन्होंने साथ नहीं दिया था, तो खुदा ने वहां कानून क्यों तोड़ दिया था? मुतमैन रहे कानून खुदा नहीं टूटेगा, कानून खुदा जारी होगा मेरे और आपके ऊपर, हम कोई एक्सेप्शन थोड़ी करेंगे यहां पर। हमें सिर्फ एक बात देखनी पड़ेगी, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की हुज्जत का साथ दिया था उनमें कुछ सिफतें थी इस वजह से साथ दिया था, मेरे अंदर भी बिना तकल्लुफ अगर वो सिफतें हुई तो मैं साथ दूंगा, नहीं हुई ना उस बता ताला मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। ये कोई जो जो आप लोग कहते कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ये, अल्लाह का कानून ऐसी है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं मुझे एक्सेप्शन मिलेगा माजरत के साथ, इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना गुजश्ता में मुझे नहीं मिल गया था, मैं इस वजह से सोचता हूं मुझे एक्सेप्शन मिलेगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं मुसीबतों के मारे एक मुल्क के अंदर, तो पहले के लोग भी रह रहे थे उन्हें एक्सेप्शन क्यों नहीं मिली? इन बातों से एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे। मुझे एक्सेप्शन मिलेगा क्योंकि मेरी सारी नस्लें मानने वाली थी, गुजस्ता में सारी नस्लें मानने वाली नहीं थी क्या? अच्छा मुझसे पिछली नकल कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं मिले जिनके अंदर तमाम पैरामीटर जमा हुए थे? वो भी बोल के तो ऐजान मुहतरम, सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूं आज के दिन इस गलत फहमी को अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि मैं कुछ भी करूं मैं अंसार और आवान ईमान के अंदर पहले ही से बोल
दूं।
अच्छा कोई भी पैरामीटर ले आइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहां पर इबादत ना करें और इसको बाकायदा एक गौर फिक्र का एक सरिया समझें, तो मैं आपको फिर फिक्र की दावत दूंगा। आप कोई भी पैरामीटर ले आइए और कहिए इस पैरामीटर इस एलिमेंट की वजह से मैं इमाम के अवान अनुसार में होगा, तो कुछ मैं पिछली नस्ल क्यों नहीं थी? वही मैं भी कहूंगा कि मैं अजदारी करता हूं इसलिए मैं शामिल हो जाऊंगा, पिछली नस्ल की अजदार थी, पिछली नस्ल की अजदार थी, उधर उधर चीन नहीं आएगी, हम तक बात फिर पहुंच रही है। इसका मतलब है ये वो एलिमेंट्स नहीं जिसके ऊपर आप जाएंगे, इसके ऊपर कुछ और भी चाहिए होगा, कुछ और चाहिए होगा। और यहां हमारा असली डिस्कशन का टॉपिक बनता है वो जो अंसार हुज्जत हैं उनकी सिफात क्या है? अंसार हुज्जत की सिफात, अंसार मदद करने वाले, हुज्जत अल्लाह की हुज्जत का तस्कर मैंने कर दिया जिसमें नबी और इमाम शामिल है, सिफात जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, तो वो जो खुदा की हुज्जत का साथ देते हैं उनकी सलाहियतें कैसी सलाहियतें होती हैं, इसके ऊपर मुझे चंद दिन आपसे इंशाल्लाह आरज पेश करने। और इस आरज का हदफ क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा, अगर ना कॉम्बिशन स्टेटमेंट क्या है हमारा, हदफ मकसद क्या है? हदफ मकसद यह है कि यहां जितने लोग मौजूद हैं इनमें से चंद लोग चंद से बात को जानने के बाद कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, बस ये मेरी मेहनत वसूल होगी, ये मेरी मेहनत है। मैं मेहनत करूंगा इमाम का खातिर होने के नाते कि कुछ लोग और तैयार हो जाए इमाम की नुसरत के लिए। मैं आपके सामने मसलफर्स के लिए पांच सिफात में बयान कर पाया, उनको एक्सप्लेन कर सका, इतने लोग जो बैठे हैं इनमें से फर्ज कर देते हैं 20% 30% ने उन पांच को सुना, उनमें से एक पर मेहनत कर दी, 20-30% ने पांच में से सिर्फ एक सिफत के ऊपर मेहनत की, कम से कम क्या हुआ 30% लोग एक कदम इमाम से और नजदीक हो गए। ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, हम नजदीकतर आने में कामयाब हो जाए, यह हमारा हदफ है। बस पूरा हदफ क्या है, पूरा हदफ यह है कि मेरा हदफ यह है कि मैं 10 दिन खिदमत करूंगा यहां पर, अपने इमाम से एक कदम और नजदीक आ जाऊंगा, और मेरा हदफ यह होगा कि मैं जितने ज्यादा लोगों को लेकर अपने इमाम के नजदीक पहुंचूंगा मुझे अपने इमाम की तरफ से ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा, ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। और उस सबसे बड़ा इनाम जो मुझे चाहिए वो क्या है, सबसे बड़ा इनाम जो मुझे चाहिए वो क्या है, मुझे कि मौला मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरी जान है, मुझे ये जान आपकी राह में देनी है, ये मेरा इनाम है, मेरे पास देने को कुछ है नहीं, क्या दूं, कौन सी चीज है जिसको देकर मैं कहूंगी मैंने इमाम की खिदमत की, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वही चीज मेरे पास रह जाती है जो इंतहा कीमती नजरों में बनती है, कोई ये जान है आपके पास, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं कहूंगा मौला मैं आपकी खिदमत करूंगा और मुझे जो इनाम चाहिए मुझे नई जिंदगी आपके रास्ते के ऊपर कुर्बान होनी चाहिए, मुझे और आपको ये इनाम मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। इमाम की राह में शहादत की दुआ के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद और इमाम किन से बात को हम देखते हैं उन लोगों के अंदर। अच्छा अब ऐसा है मतलब मैं बार बार याद दिलाता हूं, ऐसा ना हो कि हम बोले आप सुने भाई मैं अपने घर वापस और अपने घर वापस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुल्म मत कीजिएगा अजहर के साथ, हमें अजहर करनी है और अजहर के बाद एक कदम और नजदीक होना है, इस वर्ष अजहर के सत्ते में ये काम हो जाना चाहिए। इस वर्ष अजहर की तासीर बहुत है, मैं कभी अभी चुनबुआ का बिल्कुल खत्म कर रहे थे, मैं इसको मजीद दाखिल करूंगा कभी, इस इंशाला मौका मिलकर करूंगा, फर्श अजहर की तासीर बहुत है, آپ یہاں بیٹھے ہیں اس سے آپ کو بہت خوش نصیب ہونا چاہیے. آپ یہاں سے صرف ایک گھر لے کر نہیں اٹھے گا, اگر گھر ہی لے کر اٹھنا ہے تو کم سے کم جنت میں لے کر اٹھیے گا. ایسا ہو کہ آپ بینگلور سٹنی میں ایک گھر لے کر اٹھ جائیں, جنت سے لے کر اٹھیے گا. اگر سواری ہی لینی ہے تو پھر جنت کی سواری لے کر اٹھیے گا. دنیا کی کوئی چیز دیکھیے یہاں سے مت اٹھیے گا, بہت چھوٹی ہو جائے گی, زیادہ کام نہیں آئے گی, مرتے ہی کم ہو جائے گا. تو بڑی چیز لے کر جائیے گا. تو ہمارے دوست نے عجیب بات کہی, کہنے کے اللہ کے رسول نے بڑا گھر دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کی. میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے کون سا بڑا گھر دیا, امیر مومنین کا گھر اتنا سفر تھا, پھر میں نے جہاں پیدا ہوئے اس کو دیکھا. بڑے گھر کے ماننے والے ہیں, بڑا گھر لے کے جائیے, بڑا گھر لے کے جائیے, چھوٹی چیز کے اوپر راضی مت ہوئی. ان شاء اللہ خدا تہ دل سے مہربان کروں گا, آپ آمین کہیے. خدا ان شاء اللہ ہم سب کو امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ان شاء اللہ صفات کے مالک سے وہ عظیم الشان لوگ جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا. میں صرف تعارف کے طور پر ایک صفت عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور کل انشاءاللہ کے اوپر مزید محنت کریں گے. اور میں اس تھوڑا سا سلو چلنے کے اوپر معذرت خواہ ہوں, چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اتنی تیزی سے ہم بات گزارتے چلے جائیں جس طرح بات کا اثر نہ رہے, میری زبان میں اتنا زیادہ تاثیر نہیں ہے, تو مجھے اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. پہلی صفت, وہ لوگ رسم و رواج کی پابند نہیں ہوتے, عقل اور شعور کے پابند ہوتے. جو لوگ جہاں کہیں بھی حجت خدا کا ساتھ دیتے ہیں رسم و رواج کی پابند نہیں ہوتے. کس بات کی پابند ہوتے ہیں؟ عقل اور شعور کی پابند ہوتے. اگر حبیب ابن مرہ نے رسم و رواج کی پابند ہوتے تو کوفہ سے باہر نہ نکلتے ہیں, وہ کوفہ سے باہر نہ نکلتے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے رسم و رواج کی پابند ہوتے تو پورا معاشرہ نوح کے خلاف تھا, وہ اپنے معاشرے کے ساتھ چلتے, نعوذ باللہ تعالیٰ, کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے. عزیزان محترم, آپ اور میں اگر چاہتے ہیں حجت خدا کا ساتھ دیں, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, پابند رسم و رواج مت بنیے گا, پابند عقل و شعور بنیے گا. میں نہیں کہہ رہا ہر رسم و رواج عقل و شعور کے خلاف ہے, نہیں, بہت سارے رسوم و رواج ہیں جو عیناً عقل اور شعور کے حامی ہیں, ان کے تحت انجام پائے, من جملہ یہ رسم آزادی. شعور ایک محض ہے اس کے پیچھے, اور میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, حتی اس پیٹرن میں بیٹھنا, اس طرح سے بولنا, ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا, یہ محض عقل ہے. اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو خلاف عقل جائے. لیکن پھر بھی آپ کا اسٹینڈرڈ رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے, آپ کا اسٹینڈرڈ عقل ہونا چاہیے. آپ ہر چیز کو عقل کے پیمانے کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں. اگر عقل کے پیمانے پر صحیح ہے اور آپ کی عادت کے لیے آپ یہ کرتے ہیں, پھر آپ کامیاب, پھر آپ حجت خدا کی نصرت میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن خدا اگر نعوذ باللہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں میں یہ دیکھوں گا رسم کیا ہے پھر زندگی گزاروں گا, یہ حجت خدا کی نصرت کی صفت نہیں ہے. اگر کوئی یہ دیکھنا شروع کر دے, یہ دیکھنا چاہیے معاشرہ کیا کر رہا ہے, پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے, یہ حجت خدا کی نصرت کی طریقہ کار نہیں ہے. اگر کوئی یہ کرے, میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, وہ حجت خدا کا ساتھ نہیں دے پائے گا. کس ٹائم میں؟ کسی کریٹیکل ٹائم میں, کربلا جیسے وقت میں. عام حالات کے ساتھ لینے والے سب ہوتے ہیں. جب امام علی مقام کربلا سے تشریف فرما ہوئے تو کیا اتنے ہی لوگ تھے جتنے شہادت سے کہنے تھے؟ نہیں, اس سے کہیں زیادہ تھے. یہ کون لوگ تھے جو بعد میں علیحدہ ہوتے چلے گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جو رسم و رواج کے پابند تھے, یہ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ساتھ دینے والے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک گروہ تیار ہو رہا ہے, یہ بھی جنگ کرے گا, وہ بھی جنگ کرے گا, اس گروہ کی جیتنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اس کا ساتھ دو, ایک حد تک ساتھ دیا, اس کے بعد دیکھا نہیں اب معاملہ خراب ہو گیا. کہاں سے معاملہ خراب ہوا؟ جب فرزدق سے ملاقات ہوئی. فرزدق سے ملاقات ہوئی, فرزدق نے کھلے عام امام کے سامنے کہا کہ اے امام, قلوبهم معك وسيوفهم عليك, کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, ان کی شمشیریں آپ کے خلاف ہیں. معاملہ ختم ہو گیا, رسم و رواج کی پابند ہو ایک دم بدھر گئے, کہیں معاملہ خراب ہو گیا. تو پہلی صفت اگر آپ کو اپنے اندر ایجاد کرنی ہے جس کے بعد آپ کو مجھے خدا کا ساتھ دینا ہے, آپ رسم و رواج کے پابند بن جائیں گے, ہمیشہ آپ کو شعور کے پابند بن جائیں گے. اس رسم و رواج کو قطعاً قبول کر دیجیے گا, واجب سمجھ کے قبول کر لیجیے گا جو عقل و شعور کے حامی ہوں, قطعاً قبول کر لیجیے گا. جیسے میں نے آپ کی حضرت میں عرض کیا, رسم عذاب شرعی ذمہ داری اور ایمن عقل ہے, اسے قبول کرنا ہے. اور جو رسم و رواج عقل کے اندر نہ آئے اسے فوراً رد کرنا ہے, طاقت کے ساتھ رد کر دیجیے. کیوں؟ اگر آپ نے یہ صلاحیت نہیں ہوئی, اگر آپ کے اندر معاشرے کے غلط رسم و رواج کے مقابلے کی صلاحیت نہیں ہوئی, تو جب پورا معاشرہ حجت خدا کے خلاف جا رہا ہو تو آپ حجت کا ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ کیسے ساتھ دیں گے؟ صرف 72 لوگ تھے نا صحیح شعبہ کے ساتھ, یہ کون سے خوش نصیب لوگ تھے؟ ان کے اندر کیا خاص بات تھی؟ خاص بات کیا تھی؟ کسی پابند اور حساب کے اندر نہیں تھے. میں نے جملہ کیا کہ برداشت کے لیے رسم و رواج کی پابند نہیں تھے, یہ اپنے شعور کی پابند تھے. ان افراد کو ہم کس ٹائٹل کے نیچے لائیں گے؟ ان افراد کا ایک ٹائٹل ہے, اس کو ہم ان کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں, یہ
لوگ ہیں, یہ
ہم لوگ احرار, ان کا نام نہیں ہوگا. تم دے دو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ان لوگوں کو جو ٹائٹل میں دے سکوں گا وہ کون یہ لوگ؟ یہ لوگ احرار. احرار کا مطلب کیا ہے؟ احرار کا نام ہو کی, خود کا مطلب ہوتا ہے آزاد انسان. یہ لوگ احرار ہے, یہ لوگ آزاد انسان ہے. کس معنی میں آزاد ہے؟ یہ نہ رسم و رواج کی قید میں ہے, یہ نہ یہ دنیا کی ہوا و حوث کی قید میں, نہ یہ نفسانی خواہشات کی قید کے اندر ہے. ان کو خدا نے آزاد خلق کیا ہے, یہ اپنی آزادی کے محافظ ہیں, یہ اپنی آزادی کو لے کر آگے بڑھائیں. ایسے محترم خدا شاہد ہے, جب تک ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے اپنے نفس کی پر قید سے, اپنے معاشرے کی غلط رسم و رواج کی قید سے, اپنے ہوا و حوث کی قید سے, جب تک یہ آزادی ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہم شہید و شہدا کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. آپ کو مجھے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑے گا, اپنے اپنے شعور کا ساتھ دیجیے, اپنے اندر آزاد انسان بننے کی کوشش کیجیے. شہید و شہدا نے جملہ ارشاد فرمایا, اگر دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کے سارے جملے ایک ساتھ رکھے اور شہید و شہدا کا یہ ایک جملہ, وہ سب حقیر ہیں اس جملے کے سامنے, سب حقیر. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا, فرما اگر تمہارا دین نہیں ہے اور تمہیں آخرت کا بھی خوف نہیں ہے تو دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ, دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. کیوں اپنے نفس کی غلامی کے اندر جاتے ہو؟ کیوں یزید کی پست غلامی کو قبول کرتے ہو؟ آزاد انسان بنو, تم ہوا بھوش کے غلام بن گئے ہو, تم رشوتیں لے کر آپ کا ساتھ ہے نا چھوڑ بیٹھے ہو, کیوں تم نے ایسا کام کیا؟ آزاد انسان بنو. اور اس کے بعد سید الشہداء آزاد انسانوں کی ایک جھلک دکھاتے, یہ دیکھو میرے ساتھ کتنے آزاد انسان, ان کو کسی قید نے پابند نہیں کیا, یہ آزادی کے ساتھ ہمارا ساتھ دے گا. ایسا نہیں ہوتا, آپ عاشقان اہل بیت بیٹھا رہے مسلمان, خدا منتظر نے آپ کو عشق اہل بیت سے نوازا ہوا, اس عشق اہل بیت کی قیمت ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے نفس سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. آپ کو مجھے ان دنیا کی لالچوں سے, دنیا کی ہوا و حرص سے, دنیا کے مصنوعی رسم و رواج سے اور دنیا کے مصنوعی اسٹینڈرڈ سے, میں کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر ایڈوائز پیش کروں گا. اور اس کو فرش اگر کے سفر میں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے یہ دوسرا آواز کہیں کہ مولا آپ کے چند جان صاحبوں نے کربلا میں جان دی تھی, اور ہم اور آپ جانتے ہیں عاشورا کے اندر تمام زیارتوں کے اندر جانتے وارثہ کے اندر ان آواز اور انصار کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں, اور بار بار کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اے خدا کے دین کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام. ہمیں اس لشکر میں جانا ہے تو ہمیں قیمت دینی پڑے گی، اور جس کی پہلی قیمت بنتی ہے، پہلی شرط بنتی ہے، وہ یہ کہ آزاد بن جاؤ. آزاد رہو گے تب تم حجت خدا کے پیچھے رہ سکتے ہو، اور اگر خدا اگر نعوذ باللہ نفس کی غلامی ہے، دنیا کی غلامی ہے، رسم و رواج کی غلامی ہے، پھر اس لشکر میں نہیں آتا. اور آپ سے میں اعتراض کروں گا، آپ سے شہدا کی غم میں اس وقت عزا پر ہے، اور آج پہلی محرم ہے. سید شہدا کی غم کے سبقے میں آپ اپنے بہت کچھ لے سکتے ہیں، سب کچھ لے سکتے ہیں، آپ بڑے مقام حاصل کر سکتے ہیں اس غم کے سبقے میں. ان آنکھوں کی بہت قیمت ہے. ہم دنیا کے لوگ ہیں، ہماری آنکھیں دنیا دیکھتی ہیں، ہم دنیا کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. جو دنیا کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا معصوم کی بہت قیمت ہے. بحمد اللہ نے خدا نے آپ کو ہمیں نواز دیا کہ آپ شہید الشہداء کے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ شہید الشہداء کے نام کے گھر میں رو سکتے ہیں، اور ان آنسوؤں کے سبقے میں نہیں ممکن مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں. آج محرم کی خوشب ہے جو منصوب ہے غلو کربلا کے ساتھ، آج کا بلا کا روٹ ہے. کل جب میں آپ کے سامنے سید الشہداء کی الوداع کی روایت پڑھ رہا تھا، میں ذہن میں آ رہا تھا کہ کاش میں چند جملے مدینہ سے الوداع کے لیے پڑھ دیتا. سید الشہداء جب مدینہ سے الوداع ہو رہے تھے تو مدینہ میں کوہرام بابا ہو رہا تھا. ہمارے پاس بی بی سلمہ کی روایت موجود ہے جو اہل سنت کے مستندات کے اندر بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ کبھی مدینہ میں وہ کوہرام نہیں بچا تھا جو سید الشہداء کے الوداع کے موقع کے اوپر ہوا. مدینہ والے کیوں رو رہے تھے؟ مدینہ والے اس لیے رو رہے تھے کہ اب حسین نظر نہیں آ پائے. کوئی دور دراز سے آتا تھا، کہتا تھا مجھے مدینہ جانا ہے، مدینہ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ وہ کہتا تھا میں دیکھوں گا اللہ کے رسول کہاں رہتے تھے. لوگ اس کو لے جاتے تھے سید الشہداء کے گھر کے سامنے، کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ تمہیں نواز رسول نظر آئیں گے. لوگ دور دور سے آتے تھے نواز رسول کو دیکھنے کے لیے، اور آپ علی اکبر کے چاہنے والوں میں ایک جملہ آج کم، لوگ دور دور سے آتے تھے علی اکبر کو دیکھنے کے لیے. اب یہ مقدس خاندان یہاں سے جا رہا ہے. مدینہ میں کوہرام بابا تھا. الوداع کی دو روایت میں بس پڑھنے جیسا درج کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک وہ روایت ہے جب سید الشہداء روضہ کے مقدسہ پر گئے الوداع کرنے کے. بہت اگر میں مختصر کر کے بھی پڑھوں، ایک وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول کی زیارتگاہ کے سامنے پہنچے، اللہ کے رسول کا الوداع کیا، اور مثلا بیان چل جاتا ہے روایت کے اندر کہ سید الشہداء اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے پہنچے، مضبوط آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے نانا کے روضے تک پہنچے، اپنے آپ کو کمرے متاثر دھو کر کے ہٹ گئے. ایک موقع کے اوپر سو گئے اور نانا کو خواب میں دیکھ کر بس ایک جملہ کہا، نانا آپ کی عمر سے میرے بہت درد کیا ہے، ہمیں بہت ستایا. ایک اور جملہ بھی ہے روایت کے اندر، اور وہ بہت عجیب جملہ ہے، یعنی پھر نہیں لگ رہا کہ سید الشہداء ہیں، بلکہ لگ رہا ہے بچہ ہے جو اپنے نانا کے سامنے ہے. کہا نانا کیا میں آپ کے ساتھ قبر کے اندر چڑھ رہا ہوں؟ نہیں معلوم یہ مصنوعیت کا جملہ کیسا جملہ ہے. اس کے بعد سید الشہداء اپنے بھائی کے روضے کے سامنے آئے، اسی طرح مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے بڑھے اور اپنے بھائی کے روضے کے نزدیک ہے الوداع کیا. اس کے بعد روایت اس طرح سے کہتی ہے کہ اپنی والدہ کی قبر کے سامنے آئے اور یوں بھاگ کر گئے جیسے کوئی بچہ باقی کو اس میں جاتا ہے. اپنی باقی طرف لگ کے میں الوداع کی حکم میں حرض کیا تھا، مانی کیسے الوداع کیا تھا؟ لیکن بس اس روایت میں ایک جملہ اور جواب کر دوں، کیا اس ماں نے الوداع کر کر ختم کر دیا یا عاشور کی رات تک الوداع میں موجود ہے اپنے بچے کا انتظار کر رہے ہیں ماں؟ بس دوسری روایت آپ کی خدمت میں اس موقع پر ہے جبکہ مقدس خاندان اماریوں میں سوار ہونے کی طرف جا رہا ہے. مختصر کرتے ہوئے وہ روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. 18 جوان تخت میں موجود ہیں, انہوں نے شمشیریں کھینچی ہوئی ہیں اور ایک نداء دی گئی ہے, اے اہل عرب و عجم اپنی نظروں کو نیچے کر لو, عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے, عقیلہ بنی ہاشم عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے, بی بی زینب کبری کی سواری آنے والی ہے, لوگ نظریں نیچے کر لیتے ہیں. بدین جو میں عرض کروں اس وقت وہ جو نفس محبت کو پی تھی بے خجاوہ آبائی پر بیٹھنے والی تھی اور علی اکبر کے لاشے کی سب سے ان کا کہا اور علی اکبر ہمیں سوار نہیں کروں گے. اگلے راج مدینے سے بس کو موقع آیا کہ کربلا کی زمین آ گئی ہے, کربلا کی زمین آئی ہے, سید الشہداء زمین کے اوپر اپنے پاؤں کے ڈالنے کا حکم دیا. کچھ ایسی جگہ کا نام پوچھو, ایک آدمی کو بلایا گیا, کہا بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے, اس نے کہا کہ مولا اس جگہ کا نام نینوا ہے. فرمایا کوئی اور نام بھی ہے, کہا جگہ کا نام تاپتی ہے, کہا کوئی اور نام ہے, کہا شکر بھارت بھی کہتے ہیں اسے. ایمان نے فرمایا کوئی اور نام بھی کہتے ہو تم کو, کہا مولا ہم اس کو کربلا بھی کہتے ہیں, یہ کربلا ہے. سید الشہداء نے فرمایا حاضر مقام و کرب بدلا, یہ کربلا کا مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا پاؤ لگے گا, جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے, جہاں پر ہمارے لاشوں کے ٹکڑے گھیر دیے جائیں گے, جہاں پر ہماری زیارت گاہیں بنا دی جائیں گی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی کربلا کے مقام پر پہنچے اپنے بھائی کے پاس ایک قاصد بھیجا, اپنے بھائی کے پاس ایک پیغام بھیجا اور بھائی سے کہا کہ بھیا اس جگہ کا حال نہ کرنا, یہاں پر رکنا. پوچھا بہن کیوں آپ نے کہا کہ یہاں کا بنا, کہا جب سے یہاں پہنچے ہو میرے دل میں ہال اٹھ رہی ہے, میرا دل پریشان ہو رہا ہے. یہ جگہ عجیب جگہ ہے, ایسا ہوتا وقت بہت ہی کم ہو جاتا ہے. ایک روایت نہ کہوں تو پھر اگلا سال موقع آئے گا اس روایت کا. مولا امیر المومنین جنگ سفین سے واپس آ رہے تھے, اس زمین کے اوپر رکے تھے, عبداللہ بن عباس کے زانوں پر ان کا سر تھا, کچھ دیر کے لیے سوئے اور اٹھے اور فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. ابن عباس نے کہا مولا آپ کے خدمے استرجاع پڑا, فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب دیکھا ہے کہ میرا حسین خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے, وہ مدد کے لیے پکارتا ہے, کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. خون کے دریا کی زمین آ گئی ہے. دس آخری روایت, ایک روایت اور آج کی زحمت تمام. ایک موقع کے اوپر پوچھا اس جگہ کے مالک کون ہے, سید الشہداء زمین و زمان کے مالک ہے, کیونکہ مالکوں کی عادت ہے عطا کرنے کی. پوچھا اس جگہ کا کون مالک ہے, کہا یہ بنی اسد کی زمین ہے. بنی اسد کو بلایا گیا تو ان کے بزرگ آئے اور مولا سید الشہداء نے کہا کہ بنی اسد یہ تمہاری زمین ہے اور ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں. پر میں مولا آپ مالک ہیں, آپ زمین و زمان کے مالک ہیں, یہ زمین آپ کی ملکیت ہے, پر میں ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, اس کی قیمت لگاؤ. انہوں نے کہا کہ قیمت کیا, ایک قیمت لگا دی گئی, سید الشہداء نے قیمت ادا کر دی, قیمت ادا کر دی. اور اس کے بعد بنی اسد سے کہا کہ بنی اسد ہم نے زمین تم سے خریدی ہے لیکن یہ ہم زمین دوبارہ تمہیں کو دیتے ہیں, تم پر واپس کر دیتے ہیں, یہ زمین واپس کر دی اور تم اور آپ کے مالک ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا بنی اسد ہمارے تین شرائط پوری کر دیتے. بنی اسد نے کہا کہ آپ حکم فرمائیے ہم حاضر ہیں. کہا بنی اسد دیکھو یہاں پر ہمارے دس بگڑے ہوئے ہوں گے خود آپ کو بتا دیا ایسا فرمان ہے آپ کا لاشا یہاں پر ہوگا. کہا بنی اسد لاشا بھی ہوگا اور بکھرا ہوا ہوگا, آبادی والا لاشا ہوگا, کوئی دفنانے نہیں آئے گا اس لاشے کے لیے, تم لوگ دفنانے آ جانا. بس یار موٹر میں ایک روایت عرض کرتا چلو شام غریبہ میں بھی عرض کروں گا, ایک موقع آیا تھا بنی اسد کہ مرد لوگ آئے تھے اور عورتوں نے کہا تھا کہ تم لوگ نہیں لینا بنانے کے لیے تو ہر اسے کا لاشا دفنانے کے لیے جائیں گے. کہا بنی اسد ایک شرط ہے, ہمارا لاشا دفنا دینا. کہا مولا قابل کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے, فرمایا مگر حکم, فرمایا دیکھو یہاں پہ ہمارا نقشہ درکاؤں گی, یہاں پہ ہمارا روزہ رہے گا, تم ہم سے ایک وعدہ کرنا اور اپنی نسلوں سے ایک وعدہ دینا, کبھی ہمارے راستے پہ حل نہ چڑھانا, کبھی اس پہ پانی نہ بہانا, ایسا نہ ہو ہماری لاش کا نچار پتا ہو جائے. اور میں مولا وعدہ کرتے ہیں آپ کی جیسے درگاہ کی حفاظت کریں گے, آپ کے نشانے قبر کی حفاظت کریں گے, خدا سلامتی بھیجے کہیے تھا کہ ان کمینوں کے اوپر صحیح رسو ادا کی قبر کا نشان باقی ہے. 14 سال ہو گئے بس اعزان مدرم جنت آپ کی تمام ہوئی, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کے خاندان کو غصہ دے رہے ہیں, ان کے ہمارے گرامی کو غصہ دے رہے آئے ہیں. میں بس آپ سے ایک سوال اور کرتا چلوں, آپ اکیلے جانے والے ہیں یا امام بھی آپ کے جانے والے ہیں, کیسا ہے یہ؟ بنی اثر سے کہا ہے بنی اثر جب ہمارا لاشا یہاں پر ختم ہو جائے گا, دیکھو ہمارے شیعہ یہاں پر آئیں گے زیارتیں کرتے آئیں گے, 3 دن تک کھانا پانی تم لوگ دیتے رہنا, میں کہوں گا مولا ہمارے قریب مولا آپ خود وہاں پوچھے چاہتے ہیں, آپ ہماری حکومت کیا ہمیں تم اب کیا کرے مولا. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلی کو ہم سے قبول فرما, اے پاک پروردگار نور اہل بیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, پرچانے آزاد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما, اس گرگے کے سطح میں وقت کے